السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فأجره على الله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ما زاد الله رجلا بعفو الا عزا. آج کے خطبے کا موضوع ہے: میں نے معاف کر دیا. ایک جملہ ہے جس کے الفاظ بہت ہی آسان ہے لیکن زبان پر بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے، اور بہت کم ہی لوگ اس جملے کو دہراتے ہیں: میں نے معاف کر دیا. غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن کیا ہم سب معاف کرنے والے ہیں؟ معافی کے تعلق سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں. موضوع کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں اور معافی کا معنی بھی ہم سب جانتے ہیں، معاف کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی جانتے ہیں، معاف کیوں کیا جاتا ہے یہ بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی معاف کرتے بھی نہیں ہیں. آج میں علمی تعریف اور اصطلاحی باتیں نہیں کروں گا. عفو کا معنی کیا ہے، معاف کیسے کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، یہ ہم بار بار پڑھ بھی چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں. آج میں اپنے آپ کو ایک سبق سکھانا چاہتا ہوں، اپنی تربیت کرنا چاہتا ہوں کہ اس جملے کا میں عادی کیسے بن جاؤں، اپنے اندر یہ صلاحیت کیسے پیدا کروں کہ جب کوئی شخص میرے حق میں حق تلفی کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، میں اسے معاف کر دوں. اور یہ بھی ہم سب جان لیں، اور میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں سب سے پہلے، کہ اکثر مسئلے اور مسائل گھروں کے اندر ہی ہوتے ہیں، اکثر پریشانیاں، جھگڑے، دوریاں، نفرتیں گھروں کے اندر ہی ہوتے ہیں. اس دیواجی زندگی میں مشکلات، کوئی گھر خالی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بعض لوگوں نے اپنے گھر کو جہنم بنایا ہوا ہے. جہنم کیوں ہے؟ اس گھر میں سب کچھ ہے، خوبصورت گھر ہے، گھر والے بھی ہیں، گھر کے اندر ایئر کنڈیشن بھی ہے، لائٹیں بھی ہیں، کمرے بھی ہیں، بیڈ رومز بھی ہیں، ڈائننگ بھی ہے، کچن بھی ہے، سب کچھ ہے. جو نہیں ہونا چاہیے تو وہ بھی ہے، اللہ کے دیا وہ بہت کچھ ہے. اگر نہیں ہے تو اس گھر میں ایک چیز کی کمی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا. کیوں نہیں معاف کرتے ہم؟ میں جب غلطی کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیا جائے، جب کوئی اور غلطی کرتا ہے میرے حق میں تو پھر میں معاف نہیں کرتا ہوں. یہ انصاف ہے؟ عجب سی بات ہے. میں دشمنوں کے تعلق سے آج بات نہیں کروں گا، دشمن ہے تو اسے معاف کر دو. آج میں اپنے پیاروں کی بات کرتا ہوں, اپنوں کی بات کرتا ہوں. بعض رشتے خون سے جڑے ہوئے ہیں, صلہ رحمی ہے, تب بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ یہ دوریاں کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کو معاف کرنا نہیں چاہتے, یہ نہیں کہ نہیں جانتے, معاف کرنا نہیں چاہتے. ایک ہی چھت کے نیچے رہنا ہے, ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے, لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. یہ وہ کھنڈر ہیں ہمارے معاشرے میں جو باہر سے بہت خوبصورت لگتے ہیں. گھر کی خوبصورتی ڈیکوریشن میں نہیں ہے, ایئر کنڈیشننگ میں نہیں ہے, اس کے بیڈ رومز میں, یا کچن یا ڈائننگ میں نہیں ہے. گھر کی خوبصورتی اس کے سکون میں ہے, محبت میں ہے. اور یہ سکون اور محبت تب قائم ہوگا جب ہم معاف کرنے والے بن جائیں گے. اس سے پہلے میں چند مثالیں, بہت مثالیں ہیں, کس کی مثال دوں اور کس کو چھوڑو, کیسے ٹیلی فون آتے اور کیسے لوگ مسائل بیان کرتے ہیں, میں کیا بتاؤں. یہ ٹوٹے ہوئے گھرانے ہمارے معاشرے کے ہمارے ہی گھر ہیں, ہمارا ہی معاشرہ ہے, یہ ہماری ہی امت ہے. اس سے پہلے چند آیات اور احادیث اور سلف صالحین کے چند اقوال, شاید کہ یہ باتیں کسی کے دل میں اتر جائیں. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں, ایک آیت کا ایک حصہ میں بیان کرتا ہوں. ہم سب نے اس آیت کو پڑھا ہے, سب جانتے بھی ہیں. لیکن اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اس کے لیے آسان ہے جو اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے, جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے. اور اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے جو اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا اور صرف لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے, اپنے آپ کو تولنا چاہتے ہیں, آپ متقی ہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں کہ نہیں. صرف نماز, روزہ, حج, زکات کافی نہیں ہے, واللہ قسم کھا رہا ہوں. بعض لوگ یہاں پر پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اس آیت کریمہ سے بہت دور ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. متقین کی صفات میں سے یہ بھی صفات ہیں جن کے لیے جنت تیار کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جنت پہلے سے تیار کر رکھی ہے متقین کے لیے. ان کے صفات میں سے ایک یہ بھی خوبصورت صفت ہے والکاظمین الغیظ, غصے پر قابو پا لیتے ہیں, شدید غصے پر قابو پا لیتے ہیں, کظم کر دیتے ہیں, اپنے سینے میں دبا دیتے ہیں, اس کا درد اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں. ایک انگارے کو اٹھا کر ہاتھ میں دبانا بہت آسان ہے لیکن شدید غصے کو اپنے سینے میں دبانا بہت مشکل ہے. اور تب جب آپ صاحب اقتدار ہو, جب آپ سزا بھی دے سکتے ہو, جب آپ پکڑ بھی سکتے ہو, آپ کے پاس طاقت بھی ہو, تب غصے کو چھپا کر دکھائے, کمزور تو ویسے کمزور ہوتے ہیں، ان کا غصہ کیا غصہ ہوتا ہے، ان کا غصہ تو ان کے آنسو میں ہی بہہ جاتا ہے. آپ خاوند ہیں، بیوی سے غلطی ہوئی ہے اور آپ پکڑ بھی سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں، اگر اللہ کے لیے معاف کر دیا اس غصے کو. معاف کرنا تو بعد میں، سب سے پہلے یہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنے کا طریقہ بھی سمجھایا ہے، سٹیپس کیا ہیں معاف کرنے کے. جب تک یہ غصہ دبائے نہیں جاتا، اور ایمان کے نور سے اور ایمان کے نور میں اسے چھپائے نہیں جاتا، تب تک آپ معاف نہیں کر سکتے. والکاظمین الغیظ، پہلی نشانی یہ ہے، اپنے سینے میں اپنے غیظ، اور غیظ کہتے کھولتے ہوئی چیز کو. انسان شدید غصے میں کبھی کبھی اپنے آپ سے خارج ہو جاتا ہے، بے قابو سا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ متقی ہیں تو پھر یہ سن لیں، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ. اچھا، غیظ کو تو اپنے سینے میں دبا دیا، پھر کافی ہے؟ نہیں. والعافین عن الناس، اور یہ جملہ کہنا، میں نے معاف کر دیا، جو رکاوٹ تھی دور ہو گئی، غصے کو تو دبا دیا اپنے سینے میں، اور اس دبانے کا درد بھی محسوس کیا. لیکن جو مومن ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تکلیف تو دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تکلیف نہیں دیتے. یہ خوبصورت نشانی ہے، بہت سارے خوبصورت نشانیوں میں سے. کہہ دو میں نے تمہیں معاف کر دیا. والعافین عن الناس، اگر اس پر عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین. جانتے ہو کس درجے پر فائز ہو جاؤ گے؟ ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان، اس سے بڑھ کر ہے احسان. احسان صرف نان نفقے میں نہیں ہوتا، وہ تو فرض ہے آپ پر کہ اپنے بیوی بچوں کو نان نفقہ دو، یہ کوئی احسان نہیں ہے. احسان یہ ہے کیونکہ غلطی پر ان کو معاف کر دو. واللہ یحب المحسنین. محسن بننا چاہتے ہو؟ کوئی بھی چیز مفت نہیں ملتی، محنت کرنی پڑتی ہے. ریال درہم کے ہم خون پسینہ بہا دیتے ہیں، لیکن محسن بننے کے لیے معاف نہیں کر سکتے. عجب ہے واللہ عجب. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، اور برائی کی جزا جو ہے ویسے ہی برائی ہے. اللہ تعالیٰ کا ترازو خوبصورت ترازو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی باریک بین ہے، جس میں ذرے بھی تولے جاتے ہیں. مثقال ذرہ، خیر ہے تو خیر ملے گا، اور شر ہے تو شر ملے گا، بلکہ خیر کو دگنا کیا جاتا ہے، لیکن شر کو اتنی ہی، اس کے برابر ہی چھوڑا جاتا ہے. پہلا احسان ہے، دوسرا انصاف ہے، اور یہ اللہ تعالی جل شانہ کا طریقہ اپنے بندوں کے ساتھ، یا احسان ہے اور یا عدل و انصاف ہے. ظلم تو ہم لوگ کرتے ہیں، ہم ظالم ہیں، اللہ تعالی ظلم سے پاک ہے. ولا یظلم ربک احدا، برائی کی جزا برائی ہی ہے، اس کے برابر. فمن عفا واصلح فاجره على الله، بس جس نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا اور اصلاح کی، جو بگاڑا اسے درست بھی کیا، کیا ملے گا اسے؟ فاجره على الله، اس کا اجر اللہ تعالی پر ہے. ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اس کی اجرت اس کے مالک پر ہوتی ہے، اس کا مالک اسے اس کے مزدورے کے مطابق اجرت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اجر جب اللہ تعالیٰ اپنے اجر سے نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا اجر جو ہے، جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ معروف تابعی ہیں، 300 سے زیادہ صحابہ کرام سے علم حاصل کیا. اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا میدان محشر میں، 50,000 سال کا دن ہے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے، کہیں پر کوئی سایہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے، شدید ترین گرمی ہے، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس دن ایک اعلان ہوگا، جن لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فلا يقوم الا من عفا، تو اس اعلان کے بعد صرف وہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن لوگوں نے دنیا میں دوسروں کو معاف کیا، جنہوں نے یہ کہا میں نے معاف کر دیا. جانتے ہیں اجر کون پا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، صبر کرنے والے خوش بخت انسان، ان کے لیے تو ممکن ہے اور آسان بھی ہے، بے صبر بدبخت انسانوں کے لیے نہیں، بہت مشکل ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزة، اللہ تعالی کسی شخص پر معاف کرنے سے اسے بہت ہی زیادہ عزت عطا فرماتے ہیں. معاف کرنے والے شخص کے لیے سوائے عزت میں بلندیوں کی کچھ بھی نہیں ہے، عزت بڑھتی جائے گی، آپ معاف کرتے جائیں آپ کی عزت بڑھتی جائے گی. ہم بہت کچھ بڑھاتے ہیں اپنی زندگی میں، مال بڑھانے کے پیچھے پڑے ہیں، دولت بڑھانے کے پیچھے پڑے ہیں، نام کمانے کے پیچھے پڑے ہیں، شہرت کے پیچھے پڑے ہیں، جھوٹی عزت کے پیچھے بھی پڑے ہیں. سچی عزت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، من العزت للہ، عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین، اصل عزت یہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سناتے ہیں، آپ معاف کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تمہاری عزت بڑھتی جائے گی. اور عزت میں دو معنی ہیں، ایک ہے عزیز اور غالب، عزت والا. العزیز طاقتور، غالب. اور عزت میں شرف اور فضیلت کا معنی بھی ہے، شرف والے انسان، بڑائی والے انسان. یہ دونوں چیزیں ملیں گی اگر ہم لوگ معاف کرنے والے بن جائیں. دوسری حدیث میں ابو داؤد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا، یہ کلمات، چند ہی کلمات ہیں، تھوڑے سے جملے، چھوٹے سے جملے ہیں، نہیں چھوڑتے تھے صبح اور شام کو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح بھی ان جملوں سے ہوتی تھی اور شام بھی ان جملوں سے ہوتی تھی. اور یہ اذکار الصباح والمساء میں سے، صبح اور شام کے اذکار میں سے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھی حاضر و سامعین میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہے، پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اثر بہت کم ہوتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم صرف پڑھنا ہی جانتے ہیں، دل پر اثر نہیں ہوتا. اس کا ایک طریقہ ہے، اگر ہم یہ جان لیں کہ ہمیں ان الفاظوں سے کیا ملے گا تب تو شاید دل پر بھی اتر جائے. لیکن اکثر اوقات ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں، اور یہ بھی کافی ہے کہ سنت ہے، یہ بھی کافی ہے، لیکن اثر کیوں نہیں ہوتا؟ بات یہ کر رہا ہوں میں. چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، پھر اس پر انشاءاللہ میں کبھی پورا خطبہ دوں گا. میں دو لفظوں میں اس بات کو میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، یہ میرا بھی مسئلہ ہے. ہم پڑھنا تو جانتے ہیں، اثر بہت کم ہوتا ہے. ایک مثال لے لیں آپ، دو لفظ ہیں، اگر ہم یہ پڑھ لیں 100 مرتبہ کیا ملے گا؟ سبحان اللہ وبحمدہ. ہم پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، 100 مرتبہ پڑھتے ہیں. آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس دنیا میں کیا ملے گا کون بتائے گا؟ جس نے 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ اکبر، سن لیں، اگر گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کتنی مرتبہ پڑھا، کیا پڑھا، کتنی لمبی آیت، یہ لمبی حدیث ہے، یہ لمبے لمبے جملے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ. ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے لیکن سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں. اور سمندر کون سا؟ ایک سمندر نہیں، دو سمندر نہیں، دنیا کے پورے سمندر کی جھاگ ایک طرف، اور سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ ایک طرف. گھر سے نکلنے کی دعا ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. کیا ملتا ہے بتایا نہیں، جسے آتے صرف ہاتھ کھڑا کر دے، کسی کو نہیں پتا کیا ملتا ہے. ایک یار، میری حوصلہ افزائی کر لیں، مجھے پتا ہے آپ جانتے ہیں، ایک دو ہاتھ اور ذرا کھڑے ہو جائیں. دیکھیں ہم یہ نہیں پتہ کیا ہے, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہم پڑھنا جانتے ہیں, دنیا کا کوئی ایسا کام ہے جو آپ کرتے ہیں بغیر عوض کے؟ اچھا آپ کو نہیں پتا آپ کو کتنا ملے گا اس میں, آپ دل سے نہیں کریں گے, لیکن جو آپ کو پتا ہے اس سے کیا ملے گا آپ دل سے بھی کرتے ہیں. جو ایسا کرتے ہیں اس ہفتے میں انشاءاللہ, صبح شام کے اذکار جو ہے نا روزانہ پڑھتے ہیں, اس ہفتے میں ذرا دوسرے طریقے سے پڑھیں گے. دوسرے طریقے کو بدعت ہی نہیں ہے نعوذ باللہ, دوسرے سے مقصد یہ ہے کہ جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں جس دعا کے ساتھ جس ذکر کے ساتھ کوئی انعام اور احسان ہے اس ذوالجلال سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہم وہ جان لیں. کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسی حدیث میں جس میں یہ الفاظ لکھے ہیں, اسی حدیث میں یا تو قصہ ہے یا اسی حدیث میں اس کا اجر و ثواب بھی لکھا ہوا ہے آخر میں. المعوذتین, چلو سورة الاخلاص اور سورة فلق الناس, الاخلاص والمعوذتین صبح شام کے اذکار میں فجر اور مغرب کے بعد تین تین مرتبہ پڑھتے ہیں. ٹھیک, کیا ملتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تکفیہ من کل شیء, اس کے لیے کافی ہے ہر چیز سے, ہمیں سے کون پریشان نہیں ہے؟ اور سر پر کتنی پریشانی اٹھائے پھرتے ہیں ہم لوگ. تین تین مرتبہ یہ چھوٹے چھوٹے سورتیں پڑھ لیں صبح اور شام میں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکفیہ من کل شیء, اس کے لیے کافی ہر چیز سے کافی ہے. ارے بڑی مصیبتیں ہیں میری, پھر بھی کافی ہے. واپس آتے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات نہیں چھوڑتے تھے صبح اور شام, اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ تعالی میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا میں اور آخرت میں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عفو کا, مجھے معاف کر دے. والعافیہ, مجھے عافیت عطا فرما. فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی, میرے دین میں, میری دنیا میں, میری دنیا میں, میرے اہل میں, بیوی بچوں میں, میرے گھر والوں میں اور میرے مال میں. سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی میں ایک مرتبہ بہت پریشان ہوئے, اور یہ پریشانی شاید ان کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی ہو. ان کی پاک دامن بیٹی ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی, اور ان کی زیادہ پریشانی یہ تھی کہ میری بیٹی نہیں ہے, یہ میری ماں ہے, ام المؤمنین ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات میں سب سے زیادہ پیاری بیوی ہے. ظالموں نے, منافقین نے تہمت لگا دی زنا کی. ان میں سے بعض اچھے لوگ بھی شامل ہو گئے, ان میں سے ایک شخص جس کا نام مصطح تھا, سید ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے, بدری صحابی تھے. غلطی ہو گئی, کتنی بڑی غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے, اور کس کے حق میں ہے؟ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مصطح رضی اللہ عنہ پر خرچ کرتے تھے, نان نفقہ خود برداشت کیا ہوا تھا, اللہ کے لیے انہیں دیتے تھے, فقیر تھے, مصطح مسکین تھا, لیکن اس کا گھر کا پورا خرچ اس کے ذمہ میں تھا. جب یہ معاملہ ہوا اور ان کو خبر ملی کہ مصباح بھی ان میں شامل تھا، سورۃ النور میں یہ قصہ موجود ہے، اللہ تعالی نے ام المؤمنین سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ الطاہرہ المطہرہ الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت ساتویں آسمان سے نازل فرمائے قرآن مجید میں، کسی حدیث میں نہیں ہے، تاکہ کوئی لوگ یہ جرت نہ کر سکے، ضعیف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرمائی ہے. جب خبر ملی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ مصباح بھی ان میں شامل تھا، تو کہا آج کے بعد میں مصباح کو ایک درہم تک نہیں دوں گا. اتنی بڑی غلطی کی اس نے، اپنا ہاتھ روک لیا اور اس کے لیے چلتے ہوئے رزق کا دروازہ بند کر دیا. اس کی سزا ہے، اور دیکھا جائے تو اس میں انصاف ہے. ایک شخص آپ پر احسان کرنے والا ہے اور احسان کا بدلہ ایسے دیا جاتا ہے، وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی کہ صدیق هذه الأمة اپنے رشتہ دار پر احسان کرنے والے اپنے احسان کو روک دے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے، جو لوگ مسکینوں کو مسکینوں پر احسان کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ نہ روک لے اور معاف کرنے والے بن جائیں. کیا وہ یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کی مغفرت کر دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی اس میں نہ تو کسی کا نام ہے اور نہ ہی بعین ہی کسی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالی نے عام بات فرمائی ہے، لیکن مومن کے ایمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ قرآن مجید کا خطاب جو ہے وہ اپنے لیے سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، میں نے اپنے احسان کو روکا ہے، یہ میرے لیے ہے. فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ میں ضرور پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، اور پھر سے سید المصطح پر اپنے نان نفقہ اور احسان کا دروازہ کھول دیا، میں نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیثوں بہت پڑھتے ہیں، سیرت بھی بہت پڑھی ہوئی ہم نے، سیرت میں سے کیا سبق ہم نے حاصل کیا ہے؟ واللہ اگر پوری سیرت میں سے ہم نے صرف یہ جملہ نہیں سیکھا میں نے معاف کر دیا، تو پھر کیا سیکھا ہے اور کیا پڑھا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں صرف یاد دہانی کے لیے میں دو قصے بیان کرتا ہوں سیرت میں سے بس. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیسے رہتے تھے؟ مشرکین عرب اپنے رشتہ دار، اپنے ہی پیارے، اپنے ہی قریبی کیسے پیش آتے تھے؟ گالی دینا، تہمتیں لگانا، مارنا اور پیٹنا، قتل کی دھمکی دینا، قتل کی کوشش کرنا، آخر اس روئے زمین پر جو سب سے عظیم اور پیاری زمین ہے اسے چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا. کس نے نکالا اس زمین سے؟ اپنے رشتہ دار تھے، اپنے ہی پیارے تھے، قریش کا قبیلہ معروف قبیلہ تھا عرب میں، اہل الحرم تھے، عزت والا قبیلہ تھا. لیکن ایک ایسے عزت والا قبیلہ ہے کہ اپنے ہی نبی کو، اپنے ہی رسول کو حرم کی پیاری زمین سے نکلنا پڑا، چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. بہرحال چھوڑ کے چلے گئے. جب دین زمین سے ٹکرا جاتا ہے تو زمین کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی پاک کیوں نہ ہو، اللہ کے دین کے لیے زمین کو قربان کر دیا جاتا ہے. دین سب سے پہلے ہے. اگر دین باقی ہے تو ہر خیر باقی ہے زندگی میں. اگر یہ دین چلا گیا، واللہ پوری دنیا پہ قدموں میں پڑی ہو، پھر کوئی خیر اور عافیت نہیں. ہجرت کر لی، تب مشرکوں نے معاف کیا، چھوڑ دیا. بھئی ابھی تو اپنا گھر، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی زمین سب کو تو چھوڑ دیا ہے، اب تو پیچھا چھوڑ دو. لیکن جب تک ایمان اور توحید ہے، کفر اور شرک کی دشمنی ایسے ہی قائم رہے گی. پیچھا کیا، مدینہ تک حملے کیے، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ احزاب ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ مومنوں کے دل ان کے حق پر تھے، اتنی خوف کی حالت تھی، شدید سردیوں میں، شدید خوف کی حالت میں. بلغت القلوب الحناجر، یہودیوں سے معاہدے کیے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی. سن 8 ہجری میں فتح مکہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح بنا کر مکہ میں داخل کرتے ہیں. جس زمین سے نکالا گیا، نکالے گئے، اسی زمین میں فاتح ہو کر واپس آئے. غالب بن کے، طاقتور، قادر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوتا ہے. اپنے رب کی عظمت کے سامنے، اسی نے کامیاب کیا ہے. تواضع اور خشوع اور خضوع میں سر جھکا ہوا ہے. مکہ میں داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو بت تھے کعبے کے ارد گرد، 360 بت، ان سب کو توڑتے گئے اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان پڑھتے گئے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل كان زهوقا. حق ہمیشہ غالب رہتا ہے. جب حق آتا ہے تو پھر باطل کا ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، پھر واپس آئے. مشرکین، یہ دشمن سامنے کھڑے ہیں، دشمنوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، صحابہ کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور ان کی گردنیں سامنے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں آج اگر محمد ہمارے ساتھ انصاف کرتا ہے تو انصاف پہ یہی تقاضا ہے کہ سزائے موت ہے. ارے انصاف سے ڈر رہے ہیں، اگر انصاف ہو جاتا ہے تو بچنا ناممکن ہے. بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، کیا وہ راستہ ممکن ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہتے ہیں کرم کرنے والے بھائی ہو اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے بھی ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. کس کو معاف کیا؟ جانے دشمنوں کو، صحابہ کرام کے قاتلوں کو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے قاتلوں کو. ان ظالموں کو، کافروں کو، بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا؟ جی ہاں، جو میں نے تمہیں معاف کیا. سبحان اللہ. دوسرا قصہ جنگ احد میں، وحشی، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی شدید تکلیف پہنچائی. یہ شخص سیدنا حمزہ کا قاتل ہے. سیدنا حمزہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بلکہ سب سے پیارے چچا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں. عمر میں تھوڑا سا فرق ہے، چاچا بھتیجا کم اور دوست بہت زیادہ تھے. بہت پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے، اتنی پیار کرتے تھے کہ سیدنا حمزہ نے اسلام قبول کیا غصے میں آ کر، کہ ابو جہل نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پر مارا تھا، آپ وسلم کے سر سے خون بہا، خبر ملی حمزہ کو اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ ابو جہل نے تو یہ کام کر دیا ہے. ابو جہل کے سامنے جاتا ہے، اس کے اپنے ایوان میں، دار الندوہ میں، جہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بہادری دیکھیں، جرت دیکھیں، کہتے تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، آج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اور کمان ہاتھ میں تھی، زور سے ابو جہل کے سر پہ مارتے ہیں، سر پھوڑ دیتے ہیں، خون کا بدلہ خون ہے. ابو جہل کہتا ہے تم یہ جانتے نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادوں کے دین کو برا کہتا ہے. کہتا ہے سن لو، میں بھی اسی کے دین پر ہوں. اسے میں کہہ دیا. ابو جہل پر یہ بہت بڑی مصیبت تھی، وہ اپنا درد بھول گیا. کہتے حمزہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، پھر تو ہماری خیر نہیں ہے. سر حمزہ جب باہر نکلتے ہیں، چلتے چلتے سوچ آتی ہے، میں نے کہا کیا ہے، اس سے میں تو کہہ دیا. جاتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں. میں محبت کی بات کر رہا تھا، کتنی پیارے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ کو، اور سیدنا حمزہ آپ سب کو بہت ہی پیارے تھے. اور اتنے پیارے تھے کہ ہمیشہ اپنے قریب رکھتے تھے. جنگ احد کے موقع پر، جنگ بدر میں سیدنا حمزہ نے بہادر کی اتنی خوبصورت کمالات دکھائے کہ مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کو قتل کرنے والے سیدنا حمزہ تھے، ان کی اکثریت. تو انہوں نے بدلہ لینے کی کوشش کی. ہند اسلام سے پہلے، ابو سفیان اسلام سے پہلے، جنگ احد کے قائد ابو سفیان تھے. اور اس جنگ کی جو بنیادی چنگاری تھی وہ ہند تھی. اس کا باپ اور اس کا بھائی کو قتل کر دیا گیا جنگ بدر میں، وہ بدلے کی آگ میں جل رہی تھی. اپنے خاوند کو مجبور کیا، اس نے سارے مشرکوں کو جمع کیا، وہ تو پہلے سے ہی ابل رہے تھے، قائد کی ضرورت تھی وہ بھی مل گیا. اور جنگ احد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. عکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید بھی ساتھ ہیں، مکمل تیاری کر کے جاتے ہیں. ہند کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ کیسے لو. حمزہ کو قتل کرنا ہے بس. اپنے غلاموں میں سے دیکھا کون بہادر ہے. سو وحشی نظر آیا اور وحشی سے کہا میں تمہیں آزاد کرتی ہوں ایک شرط پر. اور غلام کے لیے آزاد ہونا کا معنی یہ ہے کہ اسے دنیا مل گئی ہے اور وہ انسان بنا ہے, اس سے پہلے وہ انسان نہیں تھا, وہ غلام تھا, عبد تھا. شرط ایک ہے کہ حمزہ کو قتل کر دو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. وحشی کہ اس جنگ میں جانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے, اپنے نیزے کو لیا, اسے زہر آلود کیا اور جنگ میں, میدان جنگ میں صرف سیدنا حمزہ کے پیچھے رہے یہاں تک کہ اس کو موقع ملا اور پیچھے سے نیزے سے وار کیا, سیدنا حمزہ کو شہید کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ منظر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ دکھا ہے, ایسا منظر میں زندگی میں دیکھا ہے جو ان کے لیے بہت زیادہ اور سخت تکلیف دے تھا. 70 صحابہ, آپ سن کے پیارے صحابہ, صرف شہید نہیں کر دیے گئے, قتل نہیں کر دیے گئے, بلکہ ان کا مسلح بھی کیا گیا, آنکھیں نکال دی گئیں, ناک کاٹ دیا, کان کاٹ دیے, زبان کاٹ دی, سینہ اور پیٹ چاک کر دیا گیا, ان کے پیٹ کے اعضا بھی باہر نکال دیے, یہ آنتیں, یہ جگر, یہ سب باہر نکال دیے. اسے مسلح کہتے ہیں. اور جاہلیت میں جب دشمن کو سزا دے, کوئی دشمن دیتا تو صرف قتل نہ کرتا, قتل تو ان کے لیے آسان بات تھی, زیادہ تکلیف دیتے تھے جب مسلح کرتے تھے. اور ان 70 میں سے صدر حمزہ بھی شامل تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظارہ دیکھا, اپنے پیارے چاچا کو اس طریقے سے دیکھا. سیدہ صفیہ دوڑ کے آتی ہے, خبر ملتی ہے کہ تمہارا بھائی سیدنا حمزہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا, دوڑ کے آتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت کو روکو, کوئی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی. باس صاحب روکنے کی کوشش کی, نہیں روکی. سر زبیر سے کہتے ہیں اپنی والدہ سے جا, اپنی والدہ کو جا کے روکو. سیدنا زبیر رضی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری ماں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے رک جاؤ, وہیں پہ رک جاتی, یہ قدم آگے نہیں بڑھتا. اور یہ موقع جو ہے یہ عام موقع نہیں ہے, اور ایک ضعیف اور کمزور عورت کے لیے اپنے مردہ بھائی کی شکل دیکھنا ہے بس, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے صحابہ کرام مشکل سے مشکل وقت میں بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے, فوراً اپنے قدم روک لیے, لیکن اپنے آنسو نہ روک سکے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حمزہ پر چادر ڈال لو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک مہینہ فجر کی نماز میں قنوت کرتے رہے, بد دعا کرتے رہے, احکم الحاکمین کی حکمت دیکھے کہ اس جنگ میں شریک یہ بڑے جو پانچ نام تھے یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. ابھی وحشی تھا, اب سیدنا وحشی رضی اللہ عنہ ہو گیا ہے, فرق دیکھا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے جہنمی تھا, بد دعا کے لائق تھا, اب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے سردار ہیں، سید ہیں، اور ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ. یہ اسلام اور ایمان کی خوبصورتی ہے. سیدنا ابو سفیان، سیدہ ہند، سیدنا خالد بن ولید، سیدنا عقبہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، یہ سارے مسلمان بن گئے. اب جب اسلام قبول کیا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو معاف کر دیا. سبحان اللہ، میں نے تمہیں معاف کیا، یہ وہی جملہ ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بار بار ہمیں نظر آتا ہے، صحابہ اور سلف کی سیرت میں بار بار ہمیں نظر آتا ہے، ہمارے زندگی میں کب نظر آئے گا؟ کب ہم کہنے والے بنیں گے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑا ہوتا ہے اور آئے دن چھوٹی سی بات پر طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے، قصور کیا ہے، بات کیا ہے؟ واللہ بعض ایسی باتوں پر طلاق ہوئی ہے کہ میاں بیوی شرمندہ ہیں، اتنی چھوٹی بات تھی وہ کہنے سے شرماتے ہیں. بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، گالی دینا، مارنا پیٹنا، بار بار پہ دھمکی دینا، غصے سے پیش آنا، کیا تربیت ہے بچوں کی؟ ارے بچہ ہے تو غلطی کرے گا نا، اس غلطی کو کیسے سدھارا جاتا ہے؟ آپ صرف اپنے بچے کو اپنے گھر کے نہیں پال رہے، اس نے اس چار دیواری میں قید ہو کر نہیں رہنا، اس نے معاشرے کا ایک حصہ بننا ہے، اس عظیم امت کا عظیم امتی ہے، اس کی تربیت کیسے کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نعمت سے نوازا ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، اچھی تربیت کرتے ہو تو کامیاب ہو، بری تربیت کرتے ہو تو ناکام ہو. اور تربیت کیا غصے سے کی جاتی ہے، بار بار سزا دینے سے کی جاتی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس چھوٹے سے ننھے سے منے سے بچے کو سے جب غلطی ہو آپ اس کو بھی یہ سمجھائیں اور کہیں بیٹا میں نے تمہیں معاف کیا ہے، دوبارہ ایسے نہ کرنا. آپ اس کی معاف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی تربیت بھی کر رہے ہیں، کل کے وہ بھی معاف کرنے والا بنے گا، اس کے دل میں بھی یہ احساس رہے گا ہمیشہ کہ میری غلطیوں پر مجھے معاف کیا گیا ہے، آج میں بھی کسی کی غلطی کو معاف کرتا ہوں. لیکن جب بات ہی مار پیٹ سے شروع ہوتی ہے، بعض لوگ اپنے بچوں کو ہاتھوں لاتوں سے بھی مارتے ہیں، گھوسوں سے مارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں سیدھے ہوتے. یار یہ بھوت ہے، جو کچھ بھی تمہارا اپنا ہی بچہ ہے، بھوت ہے تم نے بنایا ہے، فرشتہ ہے تم نے ہی بنایا ہے، یہ تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے. آج تم اسے گھوسے مار رہے ہو اور لاتوں سے مار رہے ہو. یاد رکھیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، کل یہ کسی اور کو ایسے ہی مارے گا، اور ہو سکتا ہے وہ اور آپ کا کوئی پیارا بھی ہو. تب یہ نہ کہنا کہ میرے بیٹا برا ہے، بدتمیز ہے، شدت پسند ہے، نافرمان ہے، 20-40 اور تو ہمیں تو بھی لگا دیتے ہیں. آج وقت ہے اسے سدھارنے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطا، آدم کے اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اسے سمجھاؤ غلطی اللہ تعالیٰ کے حق میں ہوئی تو توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، غلطی آپ کے حق میں ہوئی تو آپ معاف کر دیں. کتنی مرتبہ معاف کریں؟ جتنی مرتبہ وہ غلطی کرتا ہے. کوئی اور چاہ رہا ہے تو کرے. ایک مرتبہ اسی پاک اور خوبصورت مسجد میں میں نے نماز پڑھی, سنتوں کے بعد ایک شخص میرے قریب آیا, قریب بیٹھا تھا, قریب ہو گیا. اس بزرگ کے چہرے پر بہت ہی زیادہ پریشانی تھی اور اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے. بڑی بدتمیزی پر اتر آیا تھا, اپنی ماں کے سامنے بولتا تھا تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اب آج وہ بولتا ہے تو کل اس کا ہاتھ بھی اٹھ گیا, اسے میں نے گھر سے نکال دیا. تو میں نے اسے کہا آپ نے گھر سے نکال کر اچھا نہیں کیا, چند برائیں گننے لگا. میں نے کہا ٹھہریں ذرا, وہ برا ہی صحیح, آپ کا بیٹا ہے, آپ کا ہی پیارا ہے اور آپ اس کے پیارے ہو, صحیح ہے کہ نہیں؟ جی ہاں. اگر ایک پیارے نے اپنے دوسرے پیارے کو ٹھیک نہ کر سکا تو کیا یہ معاشرہ جو اس کا پیارا بھی نہیں ہے, جو برا ہے, وہ اسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ آپ تو اچھے ہیں, نمازی ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, آپ نے اپنے پیارے کو, لخت جگر کو آپ ٹھیک نہ کر سکے. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے بڑی کوشش کی, ٹھیک ہے, آپ تو نہ کر سکے, لیکن حوالے کسے کر دیا آپ نے؟ اسے برے کرپٹ معاشرے جس کی ہم صبح شام اس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں, معاشرہ بگڑا ہے, معاشرہ برا ہے, اس میں کرپشن ہے, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے, اپنے بچے کو اس معاشرے کے حوالے کر دیا. آپ نے تو کچھ نہیں کیا, کیا یہ معاشرہ اسے سدھار دے گا؟ ذرا سوچیں. کہتے بات تو آپ کی ٹھیک ہے, وہ بھی پریشان ہے, کیا اسے واپس بلا لوں؟ میں نے کہا واپس نہ بولو, ابھی جا کے اسے واپس لے کے جاؤ, ابھی سوچو نہیں, ابھی یاد رکھو جتنے دن اس نے دور گزارے ہیں, گھر سے دوری کی تکلیف اسے ہے, اسے ندامت بھی ہوگی اپنے کیے پر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شیطان جو خون میں دوڑتا ہے, جو دل میں وسوسے کرتا ہے, اس کے دل میں بغض و نفرت کا بیج بونا شروع کر دیا, اور اس کے ارد گرد جو اس کے دوست ہیں وہ یہی کہیں گے یہی تمہارا باپ ہے, یہی تمہارے پیارے ہیں, آخر تم گھر سے نکال ہی دیا ہے, ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں, وہ بھی غلطی کرتے, دیکھو فلاں نے کیا کیا, اسے تو گھر سے نہیں نکالا, تمہارے والدین تم سے محبت ہی نہیں کرتے, وہ تم سے ویسے ہی تنگ ہے. وہ جو برا تھا وہ اپنی نظروں میں اچھا لگنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ, اور پھر وہ جو اچھے تھے ان کی نظر میں وہ سب سے برے بن جائیں گے. میرے بھائی یہ طریقہ جو ہے بہت آسان طریقہ ہے, آپ کے پاس پاور ہے, گھر سے نکال سکتے ہیں, لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ اگر آپ کہہ دیتے بیٹا میں نے تمہیں معاف کیا, دوبارہ ایسے نہ کرنا, ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے, آپ جانتے ہو کہ ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی کیا سزا ہے, وہ کیا جانے گا, ہم کیا جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, معنی کیا ہے اس کا؟ والدین کے حقوق کیا ہے ہم جانتے ہیں, جب ہم نہیں جانتے تو اسے بتائیں گے کیا؟ پھر یہی گھر سے نکالیں گے اور کیا کریں گے؟ جاننا پڑے گا ہمیں, سمجھنا پڑے گا ہمیں. طلاق دینا, گھر سے نکالنا بہت آسان ہے, لیکن غصے پر قابو پانا, اور معاف کرنا بہت مشکل ہے. بھائی بھائی سے ناراض ہے, پہلے تو عیدوں پر ملتے تھے, پھر عیدوں پر ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی, اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. ارے کیوں نہیں ملتے؟ اس نے کہا میری خبر لی ہے, میں اس کی خبر لوں. ارے یار آپ ہی پہل کر دیتے, جانتے اس نے کیا کیا میرے ساتھ. بھائی کیا کیا تمہارے ساتھ؟ اس نے کیا کیا؟ بچے کا قتل کیا ہے؟ اتنی بڑی بات ہے تو بتاؤ. نہیں نہیں ایسا تو نہیں. پھر کیا کیا ہے؟ زمین کا جھگڑا ہوا, میرا حق زیادہ لے لیا, بس یہ بات ہے. بے ایمان ہے, نا انصاف ہے, بس یہ بات ہے. بے ایمان اس نے کی ہے, نا انصافی سے کام لیا ہے, تمہارے زمین کے ایک ٹکڑا اس نے چھین لیا ہے, اس لیے اس سے ناراض ہو, اس لیے اپنی ساری اگر رشتے کو توڑ بیٹھے ہو. مرنے کے بعد وہ اپنے ساتھ لے جائے گا یا آپ اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں گے, تم اسے کون لے جا سکتا ہے؟ کہتے کوئی بھی نہیں. تو پھر میں نے کہا پھر ناراض کیوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس حدیث ذرا غور سے سنیں, میں بات کر رہا ہوں اپنے سگے بھائی کی, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلمان بھائی کی جو عام مسلمان ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوموار اور جمعرات کے دن ہمارے اعمال اللہ تعالی کے ہاں پیش ہوتے ہیں, اور سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں سوائے دو لوگوں کے. یہ دو لوگ کون ہیں؟ اس سے پہلے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل کو سنبھال لیں, کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں, نعوذ باللہ. اگر ہم سب کو محفوظ فرمائے, پہلے نمبر پہ مشرک شرک کرنے والا, اللہ تعالی کے عبادت میں اللہ تعالی کے ماں سے وہ دوسروں کو شریک کرنے والا, اللہ تعالی کو بھی پکارنا ہے اور علی کو بھی پکارنا ہے, غوث کو بھی پکارنا ہے یا ولی کو بھی پکارنا ہے, پہلے نمبر پہ شرک کرنے والا مشرک, اور دوسرا وہ شخص جو اپنے سینے میں کسی مسلمان بھائی کے بغض اور نفرت رکھتا ہے. بغض اور نفرت سینے میں ہے تو یہ اعمال صالحہ, یہ پانچ وقت کی فرض نمازیں پہلی صف میں, یہ صدقات اور خیرات, یہ نفل نمازیں, یہ عمرہ, یہ حج, یہ صدقات اور خیرات, یہ مسکرا کر بات کر رہا مسلمان بھائی کے لیے, یہ صلہ رحمی اور دیگر عبادات ساری کی ساری رکی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیش نہیں ہوں گی. انظرہا اولا, کب تک روکے رکھیں؟ فرشتوں کو حکم ہے فرشتے نہیں پیش کریں گے. کب تک؟ حتی یصطلح, جب تک یہ دونوں ایک دوسرے کو معاف نہیں کر دیتے اور صلح نہیں کر لیتے. یہ عام مسلمانوں کی بات ہے, میں بات کر رہا ہوں اپنے گھرانوں کی, اپنے پیاروں کی, اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے والدین, اپنے بھائی, اپنے بہنیں, اپنے رشتہ دار. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے اس کا اثر ہم پہ نہیں ہوتا, نماز برائی سے روکتی ہم رک نہیں پاتے, کہیں آپ ان میں سے تو نہیں ہیں؟ ذرا اپنا جائزہ لے لیں بس, اگر ان میں سے ہیں, ان دونوں میں سے ایک ہیں, اور تیس سال سے, بیس سال سے, دس سال سے, پانچ سال سے, پانچ گھنٹوں سے, اگر کسی کے لیے دل میں نفرت ہے تو پھر یہ نمازیں یا عبادات یہیں پہ رکی ہوئی ہیں. یہ کب پہنچیں گی؟ جب یہ دل درست ہوگا, اس میں سے بغض اور نفرت کی ناپاکی کو ہم نکال دیں گے, شرک کی غلاظت کو نکال دیں گے, تب یہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے. بات قبولیت کی نہیں ہو رہی، قبول ہوئے کہ نہیں، قبول تو تب ہوں گے جب پیش بھی ہوں گے. ابھی ہم اس مرحلے کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی اعمال ہمارے سروں کے اوپر سے تجاوز نہیں کر رہے، لیکن یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ذرہ برابر کیوں نہ ہو جیسے میں نے بیان کیا ہے ضائع نہیں کرتا. یہ سب جمع ضرور ہو رہے ہیں. ابھی آپ معاف کرنے والے بن جائیں، ابھی آپ شرک سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ برائیں کو بھی نیکوں میں تبدیل کر دے گا. لیکن کرنے والے تو بن جائیں. اپنے آپ کو معاف کر دیں میرے بھائی، اللہ کے لیے اپنے آپ کو معاف کر دیں. جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا. عام مسلمان، دور کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، اپنے بھائی اور بہنیں، اپنی بیوی اور بچے، اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین. بعض بدبخت لوگ اپنے والدین سے بغض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں کسی چیز کی. تمہیں کس چیز کی سمجھ ہے؟ کیا سمجھ ہے تمہیں؟ بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر غلطی بھی کرتے ہیں آپ نے اف تک نہیں کہنا. یہ تمہارے خالق اور مالک کا حکم ہے، اف میں بھی سزا ملے گی، اور اس دنیا میں آخرت سے پہلے. جو والدین کے لیے اپنے سینوں میں بغض و نفرت رکھتے ہیں، ان کو معاف نہیں کرتے، ان کے بارے میں میں کیا کہوں؟ میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہیں. صرف یہ یاد رکھیں، واللہ موت کا فرشتہ اچانک آتا ہے اور اس روح کو قبض کر کے لے ہی جاتا ہے. صرف دیکھتے ہی رہیں گے اور اچانک جب سوال کی باری آئے گی، حساب کا وقت آئے گا، تب پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا اور ہم نے کیا کرنا تھا. جب تک سانس جاری ہے، جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے، واللہ ابھی بھی وقت موجود ہے. یہ نہ کہنا کل میں معاف کروں گا، ابھی سے، آج سے، ابھی سے فوراً جا کے جسے ناراض کیا ہے، اگر جو اس نے آپ کا کوئی حق دکھایا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہے، دور کا رشتہ دار ہے، مسلمان بھائی ہے آپ کا، اسے جا کے معاف کر دو اور پھر اس سکون کو اپنے دل میں محسوس کرو. اپنے ٹوٹے گھروں کو پھر سے جوڑ دو، ان کھنڈروں کو پھر سے خوبصورت محل بنا دو، اس کی نفرت بوس کی تنگی کو نکال دو اور محبت سے پھر سے ایک نیا صفحہ کھولنے میں کیا حرج ہے؟ خوبصورت ازدواج زندگی کے اصول ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ کبھی اس میں پورا خطبہ دوں گا میں. خوبصورت ازدواج زندگی کے اصول، اس میں سے ایک اصل یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ کہنے والے بنیں میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امینہ فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب اور منہج کو اپنانے کی، اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے بغض و نفرت کو دور فرمائے، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے رشتے کو، ہمارے پیاروں کو پھر سے جوڑ دے، ان کی اصلاح فرمائے، ہمارے بھی اصلاح فرمائے، ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے والا بنائے. واللہ اعلم،
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.